الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجیے محمد و آل محمد اور آپ کو دین مبین کی قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت ان کی معرفت نصیب فرمائی اور خدا متعالیٰ کتنا احسان ہے کہ اس نے ہمیں سید الشہداء کی ذکر کو جاری و ساری رکھنے والوں میں قرار فرمائے اس فرش اعضا پر بیٹھنا نصیب فرمائے اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرمائے پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے ان کے وارث وقت کے امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے ان کی نصرت اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور امام وقت کی نظر لطف کے اصول کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پروردگار عالم نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر قوانین ارشاد فرمائے ہیں بعض مقامات پہ احکام ہوتے ہیں اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ بعض مقامات کے اوپر تاریخی مسائل ہوتے ہیں کس نبی کے ساتھ کیا ہوا کس نبی نے کس موقع پر کیا کیا ان کی قوم نے کیا کیا اور بعض مقامات پر قرآن کریم کے اندر قوانین ہوتے ہیں اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا ان تنصر اللہ ینصرکم تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے خدا تمہاری نصرت کرے گا اذا لقیتم فئتا جب کسی گروہ کے مقابلے میں آؤ فثبتوا واذکروا اللہ کثیرا ثابت قدم ہو جاؤ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو لعلکم تفلحون تم کامیابی حاصل کرو خدا نمتار نے بعض جگہ کے اوپر قوانین ارشاد فرمائے البتہ اس میں ایک باریکی ہے وہ یہ کہ مفسرین خاص کر علامہ طباطبائی کی طرف سے مفسرین اس بات کے قائل ہیں کہ حتیٰ جہاں پر احکام جزئیات تاریخ وقائع بیان ہوئے واقعات بیان ہوئے وہ بھی قوانین ہوتے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جو کتاب قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا سبب بننی ہو وہ سوائے قانون بیان کرنے کے کچھ کر ہی نہیں سکتی اپنا قانون بیان کرنے ہوں گے. تو کیسے ہوگا کہ وہ آئے کریمہ جو صرف جنگ بدر کے واقعے کو بیان کر رہی ہو وہ بھی قانون ہو؟ تو وہ پھر مفسرین کی باریک بینی ہوتی ہے کہ وہ کس طریقے سے اس سے قوانین کو انتظار کرتے ہیں. لیکن بہرحال اگر ہمارے پاس یہ صلاحیت نہ بھی ہو تو جہاں پر خدا تعالیٰ نے قوانین بیان کیے ہیں وہ ہم سمجھ سکتے ہیں. اچھا یہ جو قوانین ہیں اگر کسی کو ان کا علم مل جائے اور وہ ان قوانین کو اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کر سکے تو اب تصور فرمائیں اس آدمی کے پاس کیا ہے. یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ دنیا میں اگر علم سے کوئی طاقت آتی ہو تو دیکھیے آپ کے پاس مثال کے طور پر اگر صرف اس ہال کے اندر موجود علم کی طاقت کا جائزہ لیں تو جاننے کی وجہ سے آپ نے اندھیرے میں روشنائی کر لی ہے, آپ نے گرمی میں سردی کر لی ہے, جو آواز چند میٹر سے زیادہ نہیں جا سکتی تھی اب دور دور تک پہنچا سکتے ہیں, جس تصویر اور جس آواز نے لمحوں میں ختم ہو جانا تھا اب اس کو باقی رکھنے کی طاقت رکھ پا رہے ہیں. یہ چند مادی قوانین جاننے کی وجہ سے ہوا ہے. آپ کو آواز کے قوانین پتہ چل گئے تو آپ آواز یہاں سے لے کے دنیا کے دوسرے کونے تک بھی پہنچا سکتے ہیں, تصویر یہاں سے کہیں اور تک پہنچا سکتے ہیں, گرمی کو سردی کر سکتے ہیں, سردی گرمی کر سکتے ہیں, تاریکی روشنائی کر سکتے ہیں, سب کام کر سکتے ہیں چند مادی قوانین جاننے کی وجہ سے. اچھا اگر کسی کو الہی قوانین سمجھ میں آ جائے جن کا تعلق صرف مادے سے نہیں ہے, جن کا تعلق اس پوری کائنات سے ہے, اس کے پاس کتنی طاقت آئے گی, کیا کچھ کر سکے گا؟ یہ وہ چیز ہے جو اہل قرآن حاصل کر پائیں گے اگر کوئی واقعا قرآن کریم سے وابستہ ہو, قرآن کریم سے ان قوانین کو انتظار کرنے لگے, قرآن کریم سے روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام سے, تو اس کے پاس یہ طاقت آ سکتی ہے. اب ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ کام علماء کا ہے اور عام انسان جو اس علم کے اندر اسپیشلائزیشن نہیں رکھتے وہ یہ کام نہیں کر سکتے, تو میں ان سے عرض کروں گا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم ایک صنف کے لیے نازل ہوا, یہ ممکن نہیں ہے. اگر قرآن کریم نے کہا ہدن للناس تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم خدا سے کہیں خدا یہ تیرا قرآن نعوذ باللہ 1% سے کم لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم سب کے لیے اس میں ہے. اب یہ ہے کہ کیسے ہے اور اس کو سمجھیں گے کیسے, تو اس کے متعدد طریقے ہیں. کم سے کم غور و فکر کرنا ہے, کم سے کم کام یہ کہ غور و فکر کیا جائے, اندرونی پاکیزگی حاصل کی جائے. قرآن کریم نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون, سوائے پاکیزہ لوگوں کے کوئی اس کو مس بھی نہیں کر پائے گا. آپ جانتے ہیں کہ چھو لینا پہلا درجہ ہوتا ہے رابطے کا. ایک دفعہ آپ کسی چیز کو چھوتے ہیں, کبھی کسی چیز کے اوپر سہارا رکھتے ہیں, کبھی کسی چیز کو تھام لیتے ہیں, کئی درجات ہو سکتے ہیں لیکن چھو لینا یہ پہلا درجہ ہوتا ہے. خدا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ چھو بھی نہیں پائیں گے جو پاکیزہ نہیں ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو معاشرے پاکیزگی کو اختیار نہیں کریں گے وہ قرآن کریم کی تعلیمات سے محروم رہ جائیں گے, وہ اس کی تعلیمات سے محروم رہ جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پہلے درجے میں تو یہ کرنا ہوگا کہ ایک بنیادی پاکیزگی ہمارے اندر حاصل ہو, اس بنیادی پاکیزگی کے ساتھ دوسرے مرحلے میں البتہ اولویت کے اعتبار سے, نہ کہ وقت کے اعتبار سے, وقت کے اعتبار سے تو دونوں کو ساتھ ساتھ کرنا ہوگا, دوسرے مرحلے میں غور و فکر. بس پاکیزگی کی اولویت, اس کے ساتھ غور و فکر, اور اگر کوئی ان دو کاموں کو انجام دے تو پھر خدا تعالیٰ کا قرآن کریم ہمارے لیے اپنے قوانین کو اپنے حقائق کو بیان کرتا ہے جس سے ہمارے اندر غیر معمولی طاقت نصیب ہوتی ہے. اللہ انشاءاللہ ہمیں قرآن کریم سے مستفید ہونے والوں میں سے قرار فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. گزشتہ چند ایام کی بیانات میں ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ اگر انسان کے ذہن میں سوال ہوگا تو قرآن کریم اسے جواب دے گا, اگر کسی کے ذہن میں سوال ہی نہیں ہوا تو کیسے جواب ملے گا؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں کسی بہت اچھے پروفیسر سے, کسی انتہائی قابل آدمی سے جو مثلاً فزکس کے اندر بہت زیادہ قابلیت رکھتا ہو, میں اس سے ملاقات کروں, بڑی مشکل سے اس سے وقت لوں یا حتیٰ آسانی سے وقت لوں, لیکن میرے ذہن میں فزکس کے بارے میں ابتدائی معلومات بھی نہ ہو تو میں کیسے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں؟ تو پھر آپ کے اور میرے ذہن میں جب مسئلہ ہوگا، کوئی مشکل ہوگی، ہم قرآن کریم سے رجوع کریں گے، تب ہمیں کچھ حاصل ہوگا۔ تو ہم اور آپ اس طرح قرآن کریم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے ایک آیت کریمہ میں فرمایا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدی، خدا وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت دی ہے اور ہدایت دی دی۔ خدا نے تب فرماتے ہیں ہم نے ہر مخلوق کو ہدایت دی دی۔ اب یہاں پہ متعدد بیانات ہیں کہ ہر مخلوق کو ہدایت دی، اس کا مطلب کیا ہے؟ کم سے کم مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس مخلوق کو جس ہدف کے لیے خلق کیا ہے، اس ہدف تک پہنچنے کے سارے وسیلے خدا نے فراہم کر دیا۔ تو مثلا اگر انسان کو ایک ہدف دیا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس انسان کو اس کا وسیلہ نہ دیا۔ اب آپ تصور فرمائیے کہ اگر انسان کو یہ کہا ہے کہ تمہیں اعلیٰ علیین میں خلق کیا ہے، اس کا مطلب ہے ہر ایک انسان کے پاس اعلیٰ علیین تک پہنچنے کا وسیلہ موجود ہے، ہر انسان کے پاس۔ اب کیسے اس کو استعمال کرے گا اور کیسے وہاں تک پہنچے گا؟ تو ہر انسان کو سوچنا پڑے گا کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ کیا ہے۔ اب بہت پریکٹیکل، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی میں اگر آ جائیں، تو فرض کر لیجئے کہ پاکستان میں رہنے والا ایک عام مسلمان میرے اور آپ کی طرح، جس نے مثلاً اس ملک کے اندر زندگی گزاری ہے اور مختلف علوم سے وابستہ رہا ہے، مثال کے طور پر اکاؤنٹس پڑھا ہے، انجینئرنگ پڑھی ہے، یا مثلاً کمپیوٹرز کی تعلیم حاصل کی ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ اپنے ہدف خلقت کو حاصل کرے، کیسے حاصل کرے، یہ کام کیسے ہوگا؟ تو اس کا طریقہ کار بہت سادہ ہوگا۔ اس کی علم تو ویسا نہیں ہے، مثلاً قرآن کا علم ویسا نہیں اس نے حاصل کیا ہے، حدیث کا علم اس طرح حاصل نہیں کیا، اسپیشلائزڈ علم، لیکن وہ یہ کرے بہت سادہ سا ایک کام، جو کچھ اس کو دین سے پتہ چل جائے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ سادہ ترین کام، آپ یقین فرمائیے اگر اس قانون کے اوپر غور فرمائیں تو پھر شاید یہ کم اہم ہوگا کہ آپ نجف اور قم گئے یا نہیں گئے، اتنا اہم نہیں رہے گا۔ قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ جو کچھ دین سے پتہ چل گیا ہے، جس پر کم سے کم آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ یہ دین ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس پہ عمل کریں۔ ممکن ہے کوئی مجھ سے یہ کہے کہ بھائی جیسا کہ آج کل ایک غبار ہوتا ہے، جہاں کوئی مشکل آتی ہے ساری برائی کا الزام علماء کے اوپر۔ جب حالات تھوڑے سے ٹیڑھے ہوتے ہیں تو ہم لوگ، میرے جیسا انسان جس کو کچھ پولیٹیکل انالیسس بھی کرنا ہوتا ہے، تو وہ معاشرے کی آبزرویشن کے اوپر زیادہ ٹائم لگا دیتا ہے۔ جیسے حالات خراب ہوتے ہیں تو میرے جیسے آدمی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کو اور تیزی سے آبزرو کرے۔ تو مثال کے طور پر جب حالات خراب ہوتے ہیں تو جو میسیجز میں نہیں پڑھتا پھر وہ بھی پڑھتا ہوں، تاکہ دیکھوں کہ معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو آپ یقین فرمائیے، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ کے اور ہمارے اندر، اور ہمارے اور آپ کے میسیجز کے اندر، بلیٹنز کے اندر، گروپس کے اندر، اسلام کے قسم کھائے ہوئے دشمن بیٹھے ہیں۔ یہ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ میری اس انالیسس کے اوپر اعتماد کر سکیں، مجھے 30 سال ہو گئے طالب علم بنے ہوئے اور 20 سال ہو گئے پولیٹیکل انالیسس کرتے ہوئے، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ کے اور ہمارے گروپس کے اندر، میسیجز کے اندر، بلیٹنز کے اندر قسم کھائے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں۔ بہت اچھی طرح ان کو پتہ ہے کس وقت کیا ڈالنا ہے۔ اچھا، مجھے ان سے کوئی ظاہر ہے گلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ دشمن ہے، گلہ دوستوں سے ہے۔ آگے کیوں بھیجتے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ بھائی دیکھیے، یہ بات تو طے شدہ ہے کہ آپ کے گروپ کے اندر مثلاً 300 ممبرس ہیں، آپ نے 300 کو چھان پھٹک کیے کہ کون نہیں؟ ان 300 میں ایک آدمی ایسا بھی آئے گا جس کے بارے میں آپ کو اور مجھے کچھ نہیں پتا ہوگا یہ ہے کون۔ چلیے کہیں سے بھی آ گیا تھا، آگے کیوں بڑھایا یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تھوڑا سا مفہوم پہ غور کر لے، تھوڑا سا معنی کو ڈھونڈ لے۔ تو مثال کے طور پر گزشتہ 4-5 دنوں کے اندر جو حالات رہے ہیں وہ اس کے اندر میں نے بہت زیادہ آبزرو کرنے کی کوشش کی کہ اب یہاں پر ہوا کیا بیچ میں. تو میں اپنے طور پر ان میسیجز کی بھی لسٹنگ کرتا ہوں جن کے بارے میں مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بلبے والے تھے, ان کو میں لسٹ کرتا ہوں. اور اب میرے پاس نہ اتنے ریسورسز اور نہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے کہ میں ان سب کو جا کے اسکروٹنی کروں کہ یہ آئے کہاں سے تھے, کیونکہ مجھے پتہ ہے جس نے بھیجا ہے ہمارے والے گروپ کے اندر وہ شاید دسواں آدمی ہوگا. تو ایک سوشل ورک چاہیے ہوگا, سوشل ریسرچ چاہیے ہوگی, جس میں میں دس پیچھے جا کر یہ دیکھوں کہ آیا کہاں سے تھا. اچھا اگر پکڑ بھی لیا کہ فلاں نمبر سے آیا تھا, پھر بھی کچھ نہیں ہوگا, اس وقت تک وہ نمبر بدل چکا ہوگا, وہ بندہ کوئی اور ہوگا, کسی کا کچھ نہیں پتہ چلے گا. لیکن میں کہہ رہا ہوں چلیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ کس نے پھینکا تھا. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں آگے بڑھایا تھا. اگر تھوڑا سا ہم عقل مندی سے کام کر لیں اور یہ سوچ لیں کہ بھائی جس کے اوپر لان کی جا رہی ہے اس سے ہمارا کوئی مستقبل بھی وابستہ ہو سکتا ہے. جس پر لان کی جا رہی ہے, جس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے, شاید دین کا حکم اس کے بارے میں کچھ اور بھی ہو. تھوڑا سا احتیاط کر لیں. تو جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے, بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. نہ اس اعتبار سے کہ دشمن کیا سازش کر رہا ہے, وہ تو کرے گا ہی, صرف تکلیف دہ اس بات سے ہو رہا ہوتا ہے, تکلیف اس بات سے ہو رہی ہوتی ہے کہ دوست اتنے سادہ کیوں ہیں, اتنی سادگی کیوں ہے ہمارے اندر. اور بلبے مچانے والے چھوٹی چھوٹی باتوں سے لوگوں کو بہت پریشان کر لیتے ہیں. اور کل آپ کے ذہن میں ہوگا ہم نے عرض کیا تھا کہ ہمیں اس بات کو سوچنا پڑے گا کہ قوم میں اسٹیبلٹی کیسے آتی ہے. یہ جو ترقی یافتہ قومیں ہوتی ہیں, آج کل کی ترقی یافتہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ امریکہ اور یورپ مت سمجھیے گا, وہ اس معاملے میں شاید اتنے ہی ہوں گے یا اس سے بھی اور کمزور ہوں گے. ان کو تو ادھر ادھر کرنا کوئی مشکل کام ہے ہی نہیں اصلا. اب آپ تصور کیجئے آج امریکہ میں انتخابات ہوئے, کوئی حد ہوتی ہے کینڈیڈیٹس کی پستی کی. خود امریکہ پریشان ہے کہ جو دو آپشن ہمیں ملے ہیں یہ ہیں کیا, اور ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اب ہوگا کیا. اچھا ایک تو آئی جائے گا ظاہر ہے, لیکن اس قوم کی تو حالت ہی خراب ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے ترقی یافتہ قوم جب میں کہتا ہوں تو وہ مطلب, میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ میرے نزدیک لوگ ترقی یافتہ ہرگز نہیں ہیں, دین اسلام کے معیار میں ان کے اندر ترقی ہرگز نہیں ہے. لیکن جو قومیں ترقی یافتہ ہوتی ہیں اسلام کے معیار کے اندر, ان کے اندر اسٹیبلٹی ہوتی ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بھئی یہ اسٹیبلٹی آتی کیسے, اور پریکٹیکلی ہمارے معاشرے میں اس کو لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو کم سے کم کام جو آپ اور میں کر سکتے ہیں وہ یہ کہ کسی میسج کو آگے مت بڑھائیں. پہلے یہ سوچ لیں, ٹھیک ہے آپ کو جذبات میں اس وقت بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے, بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے. اچھا بنانے والے نے بہت اپیلنگ بنایا بھی ہوتا ہے, اس کا ورڈز کا انتخاب, اس نے کوئی پکچر اگر ساتھ لگائی ہے یا اگر کوئی مکسنگ کی ہے تو وہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ پہلے مرحلے میں آپ کے دل کو بہت اچھا لگے گا. لیکن تھوڑا سا رک جائیے, بہت ساری چیزوں میں سفید اور سیاہ نہیں ملتا ہے, بہت ساری چیزوں میں جو ہمیں ملتا ہے وہ گرے ہوتا ہے, اور کالا اور سفید اس میں سے ہمیں نکالنا ہوتا ہے. اب ہم لوگ صرف گرے دیکھ کر اپنی مرضی سے کالا, اپنی مرضی سے سفید کر دیتے ہیں اسے, جبکہ وہ گرے ہوتا ہے. تو یہ جتنے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں, آپ بھی دسیوں دفعہ دیکھ چکے ہیں, یہ جتنے بھی مظاہرے ہو رہے ہوتے ہیں, یہ جتنے بھی بعض اوقات بلوے بھی ہو رہے ہوتے ہیں, شاید اصلی بلوا کرنے والا اپنا بندہ ہوگا ہی نہیں. اپنی آنکھوں سے میں کتنی دفعہ دیکھ چکا ہوں, اپنی آنکھوں سے, یعنی بالکل ایسے پوائنٹ پر جب معاملہ ہاتھ سے نکلنے والا ہے, اس موقع پر چند لوگوں نے اٹھ کر کچھ حرکت کی ہے اور آئیڈینٹیفائڈ ہیں کہ اپنے نہیں ہیں, کنفرم اپنے نہیں ہیں, اور پھر لوگوں کے اندر بھیڑ چال ہوتی ہے, وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. تو جس کے اندر اتنا کنٹرول نہیں ہے کہ وہ ایک غلط میسج کو پڑھ کے فارورڈ نہ کرے, وہ روڈ کے اوپر ایک اگر آدمی پتھر مارے گا تو یہ دوبارہ پتھر نہیں مارے گا, کیوں فوراً پتھر مار دے گا. یعنی جس میں اتنی طاقت نہیں کہ میسج فارورڈ نہیں کرے, تو پتھر مارتا دیکھ کر پتھر نہیں مارے گا, یہ نہیں ہوگا, وہ مارے گا پھر. اچھا اگر تصور کریں گا سامنے سے پتھر آ گیا تو یہ نہیں مارے گا. تو یہ اپنے بندے کو پتھر مارتا دیکھے گا تب بھی مارے گا,
اور سامنے سے کسی نے پتھر مارا پھر تو یقیناً مارے گا, صحیح. اور یہ دونوں چیزیں کتنی آسان ہیں. آپ 100-200 لوگوں کو لے کر روڈ پہ کھڑے ہو جائیں, ان کے اندر کسی طریقے سے جذبات کو ابھاریں اور ایک غلط آدمی اٹھا کر ایک پتھر مار دیں تو ان لوگوں نے پتھر مارنا ہی مارنا ہے, یا ایک غلط آدمی یہاں سے پتھر مارے یا ایک منصوبہ ساز آدمی وہاں سے پتھر مارے, معاملہ ختم ہو گیا. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ اس موب پر علماء جائیں یا نہ جائیں. نہیں جائیں گے تو گالیاں پڑیں گی اور جائیں گے تو خون سر پہ آئے گا, یہ ہے مصیبت. اب کیا کریں؟ بہت دفعہ ایسا ہو چکا ہے, ایک دفعہ کی بات نہیں ہے, بہت دفعہ ہو چکا ہے. یہ وہ پریشر ہوتا ہے جو جھیلنا پڑ جاتا ہے کہ نہیں جائیں تب مصیبت ہے اور چلے گئے تب مصیبت ہے. یعنی بعض دفعہ تو ایسا ہوا ہے, موضوع تو بالکل نہیں تھا لیکن میں 3-4 دن سے آپ کو پتہ ہے برداشت کرتے کرتے بھی حد ہوتی ہے آدمی کہ بھائی اب تو چلیے تھوڑا سا معاملہ بھی دب گیا, کل کہنے کی بات نہیں تھی, پرسوں کہنے کی بات نہیں تھی, چونکہ میں جب حالات خراب ہوتے ہیں تو اس ٹائپ کی باتیں نہیں کرنی چاہیے, یہ اس وقت کرنی چاہیے جب تھوڑا سا حالات تھم جائیں, اس وقت تو لوگ ویسے ہی بیچارے بہت پریشان ہوتے ہیں. ایسا بھی ہوا ہے, ایک جنازے میں گئے وادی حسین, وہاں سے واپس آ رہے ہیں, اپنے ہی دوستوں نے اطلاع دی ہے کہ سوراب گوٹ انسیکیور ہے چونکہ جاتے ہوئے لوگ توڑ پھوڑ کر چکے ہیں, واپسی پر جن کے ٹرک جنے ہیں وہ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے بندے مارنے ہیں. اپنے ہی بندے نے اطلاع دی ہے کہ مولانا صاحب اللہ کا واسطہ جو لوگ واپس آ رہے ہیں ان سے کہیں کہ سوراب گوٹ سے کراس نہ کریں, ملیر کینٹ کے راستے سے گلشن کا راستہ پکڑ کے جہاں جانا ہے چلے جائیں, ادھر سے مت آئیں, یہاں تو سارے بیریکیڈز بنے ہوئے ہیں, مریر کینٹ کی ٹرننگ کے اوپر ہم کھڑے ہیں اور دوستوں سے التجا کر رہے ہیں کہ بھیا خدا کا واسطہ ہمارا کوئی جلوس یہاں سے نہیں گزرنا ہے, ہمارے پاس جلوس ہے ہی نہیں, نہ ہمارے ہاتھ میں جنازہ ہے, اگر جلوس ہوتا تو ہم اپنی جان دے دیتے, جلوس کا راستہ بچا لیتے, صحیح. جنازہ ہاتھ میں ہوتا, جنازے کا راستہ اعلان ہوا ہوا ہوتا, جان دے دیتے, جنازہ لے جاتے, نہ جنازہ ہاتھ میں ہے نہ جلوس ہاتھ میں ہے, گھر واپس جانا ہے اس راستے سے جائیں یا اس راستے سے جائیں کوئی فرق نہیں کر رہا. نہیں آؤں صاحب, اب تو ہماری عزت اسی میں کہ ہم یہیں سے جائیں گے. چار شہید, ان کا خون کس کی گردن پر ہے؟ یہ مسئلہ. تو عزان محترم, تھوڑا سا تبر و تحمل, بردباری انسان کے اندر خدا متعال نے تجزیے کی طاقت دی ہے, فہم و شعور دیا ہے, اہداف کو سمجھنے اور پرکھنے کی طاقت دی ہے, کس ہدف پہ جان دینی چاہیے, کس ہدف پہ جان نہیں دینی چاہیے, کس وقت کس چیز کا موقع محل ہے, کس چیز کا موقع محل نہیں ہے. ہر وقت ایک کام نہیں کیا جا سکتا, اسٹریٹجی ہوتی ہے. اور ابھی میں اس بات کو خاندان عصمت کی حکمت عملی سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. البتہ تردد کر رہا ہوں کہ چار شہید تھے یا کم تھے, یہ میرے ذہن پہ نہیں آ پا رہا, لہذا میں صحیح کر لوں, ایسا نہ ہو کہ میری بات غلط ہو جائے یہاں بیٹھ کر. تو شہید ضرور تھے یہ مجھے یاد آ رہا ہے, اب چار تھے یا کم تھے یہ یاد نہیں آ رہا. تو واپس آتے ہیں موضوع کی طرف, جن قوموں میں اسٹیبلٹی ہوتی ہے وہ اسٹیبلٹی آتی کیسے ہے؟ مثلا جو انتہائی نفیس مقالہ ہے رہبر معظم کا سیرت آئمہ کے بارے میں, اور اس کا جو عنوان تجویز ہوا وہ بڑا اچھا عنوان تھا, اگرچہ انہوں نے سیمینار میں فرمایا تھا اور شاید اس میں عنوان کچھ اور تھا, لیکن بعد میں جو اردو میں ترجمہ ہوا تو اس میں عنوان رکھا گیا 250 سالہ انسان, بہت اچھا. اور وہ ان کی تقریر ہی کے ایک جملے سے لیا گیا. رہبر معظم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اہل بیت کی حیات طیبہ کا جائزہ لے تو اس کو بالکل یہ لگے گا جیسے ایک انسان 250 سال زندہ رہا. اہل بیت 250 سال روئے زمین کے اوپر تشریف فرما رہے ہیں اللہ کے رسول کی وفات کے بعد. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی ان کی حکمت عملی کو دیکھے, ان کی سیرت کا جائزہ لگے, تو ان کو بالکل ایسا لگے گا جیسے ایک ہی انسان تھا جو 250 سال رہا, گیارہ ہونے سے فرق نظر نہیں آئے گا. اچھا اب اس جملے کی گہرائی کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ کبھی انہوں نے جنگ کی ہے، کبھی صلح کی ہے، کبھی زندان میں گئے ہیں، کبھی تدریس کی ہے، کبھی ولایت اہلی لی ہے، کبھی نہیں لی ہے. تو ایک آدمی 250 سالہ زندگی میں اس کو کیسے منطبق کریں ہم؟ تو انہوں نے کہا کہ منطبق ایسے کریں کہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جب بھی کیا ہدف کیا تھا، کچھ بھی کیا ہدف ایک ہی تھا، ہدف میں کوئی تغیر نہیں تھا، ہدف کے جو بنیادی اصول تھے ان اصولوں میں بھی کوئی تبدیلی نہیں تھی. تو جو سامنے کا سیرت کا ظاہری فرق ملتا ہے وہ کس بنیاد پہ تھا؟ دو بنیادوں پر. دوستوں کی حالت کیا تھی، دشمن کی سیاست کیا تھی، اس پر. ان کی بنیادی شخصیت میں کوئی فرق نہیں تھا، ان کے ہدف میں، ان کے اصول میں، ان کے کردار میں، ان کے علم میں، اس میں کوئی فرق نہیں تھا. فرق کہاں پہ آتا تھا؟ فرق یہاں پہ آتا تھا کہ دوست کس حالت میں کھڑے ہیں، دشمن جو سازش کر رہا ہے وہ سازش کیا ہے. اس وجہ سے ان کے کام میں اسٹیبلٹی تھی. اس کو میں تعبیر کرتا ہوں بصیرت سے. بصیرت ہونا ضروری ہے. اگر بصیرت نہیں ہوئی تو کیا ہوگا؟ آپ کے پاس بصیرت نہ ہو، میرے اور آپ کے پاس بصیرت نہ ہو، تو ہم دو صورتوں میں سے ایک صورت میں جائیں گے. یا تو ہم رد عمل دیں گے، ری ایکشن، ایکشن نہیں کریں گے بلکہ ری ایکشن کریں گے. اچھا جب ہم ری ایکشن کرتے ہیں تو ہم وہی کر بیٹھتے ہیں جو دشمن ہم سے کروانا چاہتا ہے. جب آپ نے ری ایکشن دینا ہوتا ہے، آپ کے پاس اپنا پلان نہیں ہے. مثال ابھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، بلکہ عرض کر دیتا ہوں، زیادہ نظریاتی کام نہیں ہو بلکہ نظر آئے. جب رسول اللہ کی وفات کے بعد خلافت کے معاملے میں وہ نزاع ہوا، ابو سفیان امیر المومنین کے پاس آیا، مشہور و معروف واقعہ، اور اس نے کہا کہ آپ ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. مولانا نے فرمایا کہ اس طرح سے نہیں. اب ہم سب جانتے ہیں کہ امام کا حق تھا، امام کو آوان و انصار چاہیے بھی تھے، لیکن امام نے فرمایا کہ جو یہ کرنا چاہ رہا ہے ابو سفیان وہ علی کا حق دلانا نہیں ہے بلکہ اصل اسلام کو ختم کرنا ہے، اور اس کام کو کرنے کے لیے جو نعرہ بلند کر رہا ہے وہ نعرہ حق ہے. تو اس نے نعرہ اٹھانا تھا امیر المومنین کے حق کا، لیکن امیر المومنین کے حق کے مطالبے کا نعرہ لگانے کے بعد جو اس کے ذہن میں خواہش تھی وہ دین اسلام کی نابودی تھی. امیر المومنین اپنی بصیرت کے ساتھ اسے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں، ایسے نہیں ہوگا. اور میں چند دن پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ بعد میں بھی اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ اجمعین کو اس طرح کی دعوتیں دی جاتی رہی ہیں. درود بھیجے گا ان کی ذات مقدس کو. اس طرح کی دعوتیں دی جاتی رہیں، انہوں نے قبول نہیں کیا، اور اپنے دوستوں سے یہ تک کہتے رہے کہ اگر 18 لوگ بھی ہمارے حامی ہوتے تو ہم قیام کرتے. ایک طرف سے فرما رہے تھے کہ ان بکریوں کے ریوڑ کے برابر لوگ بھی ہمارا ساتھ دینے والے ہوتے تو ہم اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جاتے. دوسری طرف سے 100,000 فوجیوں کا سپہ سالار ان کو دعوت دے رہا ہے اور وہ دعوت قبول نہیں کر رہے، تو ہم کیا جواب میں کہیں گے؟ ہم جواب میں ہی کہیں گے کہ وہ اپنی بصیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو 100,000 فوجیوں کا سپہ سالار ہے اس کے اہداف وہ اہداف نہیں ہیں جو امامت کے اہداف ہیں. اور میں نے متعدد مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کی کہ کن کن مواقع پر جہاد ہوتا رہا، ظاہری جہاد، اور اہل بیت اس کے اندر شریک نہیں ہوئے. تو اگر آپ کو اسٹیبلٹی چاہیے تو آپ کو بصیرت لانی ہوگی، اور اس بصیرت لانے میں ہمیشہ عوام ساتھ نہیں دیتی، عوام کی مخالفت بھی آتی ہے. اور ہمارے اپنے زمانے کے اندر امام خمینی نے جو کچھ انجام دیا وہ بہترین مثال ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں کئی مقامات پر اپنی ہی عوام کے ارادوں کے خلاف کام کیا اور ان کو چیلنج کیا اور اسلام کے راستے پہ چلے. اس سے قطع نظر کہ لوگ ساتھ دیں گے یا لوگ ساتھ نہیں دیں گے. ہم لوگوں کو بھی یہی کرنا ہوگا، اپنے اصولوں کو اتنا مضبوط کرنا ہوگا کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ ہمیں کس ٹائم پر کیا کرنا ہے۔ میں اس سے زیادہ یہاں پہ عرض نہ کروں بہتر ہے، لیکن صرف ایک بات آخری جملہ اس سلسلے میں عرض کرتا چلوں، پاکستانی سوسائٹی کے ڈائنامکس بہت تیزی سے بدل رہے ہیں۔ یہ جو کچھ اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ بہت مختلف ہے اس سے جو ایک سال پہلے تھا، حتیٰ 6 مہینے پہلے تھا۔ آپ کے ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں، ان چینج ڈائنامکس کے اندر وہ ترکیب ہر دفعہ نہیں چلے گی جو پہلے چلتی تھی، اس کو ہمیں ریئلائز کرنا پڑے گا۔ خوش قسمتی سے اس 4-5 دن کے تجربے نے ہمارے بہت سارے دوستوں کو اس بات کو سمجھنے پہ مجبور کیا ہے کہ ڈائنامکس چینج ہو گئے، سمجھنے پہ مجبور کیا ہے۔ تھوڑا جلدی سمجھ لیتے تو شاید یہ 4-5 سخت دن اتنے سخت نہیں ہونے تھے، اس سے کم پہ بھی گزر جاتے، لیکن بہرحال تھوڑا سا لوگ ہم سے کھیل گئے۔ کچھ جگہوں پہ ہماری لوگوں نے انتہائی سنجیدگی کا بھی مظاہرہ کیا، مل جل کر یہ معاملہ فی الحال کے لیے نبٹ گیا ہے۔ فی الحال کے لیے ابھی 2 دن پہلے جب کوئی دوست ملے تو بہت پریشان، اور پرسوں ایک اور جگہ بھی کوئی ملے تو بہت زیادہ پریشان، اور مجھ سے فوراً یہی کہنے لگے کہ یہ تو شہر کے حالات اتنی تیزی سے بدل گئے ہیں، اب کیا ہوگا۔ اب میں سب کو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اتنی تیزی سے بدلے ہیں اس کو سدھرنے میں بھی دیر نہیں لگے گی، تھوڑا سا ہمیں ڈائنامک سمجھنا پڑیں گے یہ ہوا کیا ہے یہاں پر۔ تو اب اس سے زیادہ یہاں پہ آرائش پیش نہ کروں، لیکن یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، بہت کچھ تبدیل ہو چکا ہے۔ تبدیل ہوئے ہوئے انوائرمنٹ میں پرانی ترکیبیں نہیں چلیں گی، اس کو نئے طریقے سے ڈیل کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ ایک نسبتاً عوامی سی مثال کو اس کو دکھا پاؤں میں کسی طریقے سے، تو بعض کھیل ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کو کچھ چیزیں چھپا کے کھیلنا پڑتا ہے، بعض کھیل ایسے ہوتے ہیں، نام بھی نہیں لینا چاہتا یہاں بیٹھ کے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کچھ چھپا کے کھیلنا پڑتا ہے، اور بعض گیمز ایسے ہوتے ہیں جس میں سب کو سامنے رکھ کے کھیلنا ہوتا ہے۔ اب سب کو سامنے رکھ کے کھیلنے کا دور ہے، اب چھپا کے کھیلنے کا دور نہیں ہے۔ اب اس میں ایک مشکل ہے، جب آپ چھپا کے کھیلنے کے ٹائم میں تھے تو کچھ چیزیں قسمت تھیں، کچھ آپ کا ذہن تھا۔ جب دکھا کے کھیلنے کا دور ہوتا ہے، اب قسمت کچھ نہیں ہوتی، اب صرف ذہن ہوتا ہے، اب صرف ذہن کا کام ہے۔ اب آپ کو انالیٹیکل اسکلز چاہیے، بہت سخت شعور معاملے کو سمجھنے کا آپ کو چاہیے، ورنہ گیم بار بار خراب ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہمارے دوست احباب نے ان مسائل سے سیکھنا ہے، اور ہر قوم سیکھتی ہے، تو انشاءاللہ ہم لوگ بھی سیکھ رہے ہیں اور سیکھیں گے، اور اس چینج انوائرمنٹ کو ہم زیادہ بہتر طریقے سے انشاءاللہ نپٹا سکیں گے۔ آپ پریشان ہرگز مت ہوا کریں، میں نے 2 دن پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دیکھیے یہ سب گزر جائے گا، اور یہ سب گزر جائے گا، آپ بالکل مطمئن رہیے۔ آپ اور ہم الحمدللہ رب العالمین اہل بیت کے نام پر ہیں، سید الشہداء کے نام پر ہیں، یہ ستون بہت مضبوط ہے، یہ ان چیزوں سے نہیں ہلتے، یہ بہت مضبوط قوم ہے۔ ایک اور بات کہتا تھا، آپ یہ مت سوچیے گا کہ مثلاً یہ ستون تو مضبوط ہیں لیکن آپ لوگ مضبوط نہیں ہیں۔ ہم لوگوں کی طرف کوئی کہے کہ بھائی ٹھیک ہے ستون تو اہل بیت کا مضبوط ہے، لیکن مثلاً ہماری جو قوم کے رہنما ہیں وہ مضبوط نہیں ہیں، وہ کمزور ہیں، تو بھائی میں آپ کی خدمت میں ابھی عرض کر دیتا ہوں، قوموں کو ہم نہیں چلاتے، وہی چلاتے ہیں، ہم نہیں چلا سکتے، یہاں کسی میں طاقت نہیں۔ آپ کے ہاتھ میں پرچم اہل بیت ہے، آپ ان کے نام پر اٹھیں، سید الشہداء کے نام پہ اٹھیں، ان کے فرزند کے احترام میں اٹھیں، تو یہ تصور کر لیجئے کہ سامنے کوئی بھی ہوا پیچھے ان کی سرپرستی رہے گی، اگر ان سے مخلص رہے تو معاملہ صحیح رہے گا۔ آپ ان سے خلوص اختیار کیجئے، ان سے رابطے کو مضبوط کیجئے، باقی چہرے جو ہیں یہ کوئی بھی آتے رہیں یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں فائدہ ایک اور بھی ہے، کسی کے شہید ہونے سے نقصان نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ وہ باقی ہیں، ان کی سرپرستی باقی ہے. تو اس پہ اطمینان رکھیے, اس پر ایمان بڑھائیے, تو انشاءاللہ آپ کا ایمان ہے پہلے بھی اور بڑھائیں گے تو انشاءاللہ مزید نصرت نصیب ہوگی. وقت کی امام کی نظر لطف کے اصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. پہلی بات تھی کہ بصیرت ہونی چاہیے, بصیرت ہونی چاہیے ماحول کو سمجھنے کی, دشمن کے ارادے کو دیکھنے کی, وہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے, کم سے کم وہ نہ کریں جو وہ چاہ رہا ہے. پھر ہمیں اپنے اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے لمبی مدت میں کیا کرنا پڑے گا, اس پہ دوسرا پانی شروع ہو جاتا ہے آپ کی جد و جہد. ہر کام کے لیے بہرحال اسباب چاہیے. اگر آپ کے سامنے مثلا 10 میٹر کا ایک گڈھا کھدا ہوا ہے اور برابر میں ایک بچہ کھڑا ہوا ہے 4 سال کا, اور وہ بچہ کہے یہ میں نے کھودا ہے, تو آپ قبول نہیں کریں گے کہ بھائی 10 میٹر کا گڈھا 4 سال کا بچہ نہیں کھود سکتا ہے, آپ کی عقل فوراً کہے گی. تو اسی طریقے سے اگر زمین ہموار ہو اور وہ 4 سال کا بچہ کھڑا ہو اور کہے میں یہاں پہ 10 میٹر کا گڈھا کھودوں گا, تو آپ کہیں گے ہاں بیٹا صحیح ہے, کھود لو کھود لو, میں معلوم ہے کہ نہیں کھود سکتے ہو, تم 4 سال کے بچے نہیں کر سکتے. اس کو ہم کہتے ہیں آپ اپنے ہدف کے لیے جد و جہد کریں, وسیلہ بھی تو بنائیے, طریقہ بھی تو لائیے. آپ اور میں دعویٰ کر رہے ہیں ہم عوام کی نصرت کریں گے, پہلے یہ طے کر لو کہ نصرت ہوتی کیسے, کس چیز سے ہوتی, وہ چیز لے کے آؤ. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے نصرت ہوتی ہے مثلا الف سے اور وہ الف ہمارے پاس نہیں ہے, کوئی بات نہیں, اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. جو چاہیے تھا وہ نہیں ہے, بہت دفعہ ہوتا ہے قوموں کے ساتھ جو چاہیے ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ جو الف ہے یہ کہیں سے تو آئے گا نا, فرض کرو یہ بے سے آئے گا, چلو بے کے اوپر محنت کرتے. اچھا ممکن ہے سامنے والا کہ بھائی بے بھی نہیں ہے ہمارے پاس, کوئی بات نہیں, بے بھی تو کہیں سے آئے گا, وہ جیم سے آئے گا, تو جیم پہ محنت کرتے ہیں. کوئی کہے یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے, تو میں کہوں گا گھبراؤ نہیں, صرف کیا ہوگا منصوبے کی مدت لمبی ہو جائے گی. شروع کرو, 200 سال کا منصوبہ بناؤ, 2200 میں ہدف پہ پہنچ جائیں گے. لیکن اگر منصوبہ نہیں بنایا تو 2500 میں بھی نہیں پہنچیں گے. جدوجہد کرو, جو چاہیے وہ کرو. مثلا کس کی خواہش یہ نہیں ہوگی کہ پاکستان میں اہل بیت کے چاہنے والوں کے پاس یونیورسٹیز ہوں, سب کی خواہش ہے. اچھا بناؤ, وہ کہے گا بھائی یونیورسٹیز تو اس وقت بنائیں گے جب یونیورسٹیز بنانے کے لیے جو لوگ چاہیے ہوتے ہیں وہ ہوں ہمارے پاس. اچھا وہ لوگ کس فیلڈ کے ہوتے ہیں, مثلاً ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں, مثلاً فرض فرمائیے کوئی کہتا ہے کہ بھائی وہ لوگ ہوتے ہیں ایجوکیشن کے, پہلی بات تو کہ ایجوکیشن کے لوگ مل جائیں گے. چلو فرض کرو کوئی مجھ سے کہے نہیں مولانا ایجوکیشن کے جو لوگ ہمیں چاہیے تھے وہ نہیں ہیں, کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. اگر ایک بچے کے پاس ماسٹرز ہو, اس کو پی ایچ ڈی کرانے میں پوسٹ ڈاک کرانے میں کتنے سال لگتے ہیں, 6 سال لگ جائیں گے. ماسٹرز بچوں کو لے لو, 6 سال کا اسکالرشپ دے دو, 6 سال بعد 8-10 بچے پوسٹ ڈاک کے مل جائیں گے, 15 سال بعد یونیورسٹی کھول لینا, کیا مشکل ہے. آپ کہیں نہیں مجھے ٹیچرز بھی چاہیے, تو 6 کو اسکالرشپ نہیں دو, 25 کو دے دو, 60 کو دے دو, آج شروع کرو, 8 سال بعد اتنے پی ایچ ڈی مل جائیں گے جس سے یونیورسٹی کی مینجمنٹ بھی بن جائے گی, یونیورسٹی کے ٹیچرز بھی بن جائیں گے. اچھا اگر یہ تم نے آج نہیں کیا تو کیا ہوگا, 25 سال بعد بھی یہیں رہو گے, 25 سال بعد بھی یہیں کھڑے رہو گے. اچھا اب مجھ سے کوئی کہے گا کہ بھائی بات تو آپ کی صحیح ہے, ہونے کو تو ہو جائے گا لیکن پیسہ کہاں سے آئے گا, تو میں کہوں گا اس کو تو بھول جاؤ, پھر اس کو بالکل بھول جاؤ. کیوں, یہ قوم غریب ہرگز نہیں ہے, قوم غریب نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے. دیکھیے میں آپ کی خدمت میں صرف ایک سادہ سی بات عرض کر دوں, اگر صرف, اب میں آپ کو کچھ جاننے کی وجہ سے عرض کر رہا ہوں, آپ اس پہ اعتماد کر لیجئے گا, صرف سندھ کے اندر ایک پروگرام ہو جس میں صرف سندھ کے سلیکٹڈ لوگ, عوام نہیں, صرف سلیکٹڈ لوگ, مثلا علماء, بڑے بڑے افراد جو مؤثر افراد ہیں سوسائٹی کے, آپ نے صرف وہ جمع کیے, صرف سندھ کی سطح پر ایک پروگرام ہوا, چیدہ چیدہ لوگوں کو جمع کیا, کراچی لائے واپس بھیجا, اس کی کاسٹ کتنی ہے؟ سرکار اس کی کاسٹ تقریباً 2 کروڑ روپے ہے۔ اچھا اگر آپ نے مینار پاکستان میں پروگرام کر ڈالا جس میں 30-40 ہزار 50 ہزار بندوں کو جمع کیا، صبح کو گھروں سے نکلے، پورے پنجاب سے مینار پاکستان پہنچے، پروگرام ہوا اور گھر واپس چلے گئے، اس کی فائنینشیل کاسٹ کتنی ہے؟ سرکار اس کی فائنینشیل کاسٹ تقریباً 5-6 کروڑ روپے ہے۔ یہ غریب قوم ہے، اس قوم نے ایسے پروگرام کتنی دفعہ کیے ہوں گے؟ آخری 10 سال میں 10ویں دفعہ کیے ہیں۔ تو یہ غریب قوم ہے، میں تو اور کسی چیز پہ ہاتھ ہی نہیں لگ رہا رکھتا کہ بھائی اس میں کوئی ممکن ہے کسی کی حساسیت آ جائے کہ بھائی یہ نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جو کر رہے ہیں اس کو دیکھیں، اصل ایشو ہماری پرائرٹی کا ہے، ہماری پرائرٹی یہ نہیں ہے۔ نہ یونیورسٹی بنانا مشکل ہے، نہ ہیومن ریسورسز ڈیولپ کرنا مشکل ہے، نہ اس کے لیے پیسہ لانا مشکل ہے۔ اب بدن کوئی کام مشکل نہیں ہے، صرف ایک کام مشکل ہے، آپ یہ طے کریں کہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ بہت سادہ سی بات ہے، 50 ہزار لوگ مینار پاکستان میں جمع ہوں یہ اندھے کو بھی نظر آ جاتے ہیں۔ اتنا ہی پیسہ آپ لگائیں کہ 5 سال بعد یونیورسٹی بنے، یہ بہت کم آنکھیں والوں کو نظر آتے ہیں، یہ بہت کم آنکھوں والوں کو بھی نظر آتا ہے۔ تو ہم لوگوں کی جو طبیعت آتی ہے وہ اس کام کو کرنے پہ آتی ہے جو نظر آئے۔ خاندان عصمت کا ہی طریقہ نہیں ہے، وہ کام کرتے ہیں جو 1400 سال کے بعد بھی کام آئے، 1400 سال بعد بھی کام آئے۔ اپنے دور میں انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو یہ کہے کوئی کہ 15 سال میں اثر دینا تھا، 10 سال میں اثر دینا، نہیں یہ نہیں کیا، لمبی مدت کے کام کیے۔ اب ہم 1400 سال کے بعد اب اثر دیکھ رہے ہیں۔ تو میں سوچتا ہوں کہ ان کی حکمت عملی کم سے کم 1000 سال کی تو لگ رہی ہے، اس دوران میں بھی اثرات آتے رہے لیکن اب ان کا کام اصل میں نظر آیا ہے۔ تو عزیزان محترم، بصیرت چاہیے، اور دوسری چیز جو میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں، اس کے مطابق سے جد و جہد چاہیے کہ بھائی آپ اور میں جو بھی کام کریں اس کی مطابقت سے ایک جد و جہد بھی ہو، ایک پلان ہو، ایک منصوبہ ہو۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں۔ دیکھیے ابھی جو کچھ آرزوؤں میں سے ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے، بھائی یونیورسٹی ہماری آرزوؤں میں سے ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے۔ اچھا میں آپ سے پوچھوں گا، کیا پاکستان کے جرنلزم میں، چاہے وہ پرنٹ ہو چاہے وہ الیکٹرانک ہو، ہمارے مضبوط لوگوں کا ہونا ہماری ضرورت نہیں ہے؟ مضبوط جرنلسٹ بنانے کے لیے کتنے سال لگتے ہیں؟ کوئی مدت نہیں لگے گی، کوئی پیسہ زیادہ نہیں ہے، صرف ارادہ چاہیے۔ ہم لوگوں کی خواہش کیا ہے؟ ہم لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ جو ہیومن ریسورسز، جو لوگ ہمیں چاہیے ہیں، وہ حادثوں سے اور اتفاق سے بنتے چلے جائیں اور ہم فائدے اٹھاتے چلے جائیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں تو اچھوں کے مقابلے میں غلط زیادہ بنیں گے اور وہ ویکیوم کو فل کر لیں گے۔ دیکھیے ایسا ہوگا پھر۔ مثلاً اگر آپ نے اچھے علماء سوسائٹی میں نہیں بنائے تو جو علماء کی ضرورت کی جگہ ہے وہاں وہ لوگ بیٹھ جائیں گے جو مناسب نہیں ہوں گے۔ یعنی اگر آپ نے اپنی پرائیورٹیز کو صحیح نہیں کیا تو جو ضرورت ہے اس کی وجہ سے غلط لوگ جگہ کو فل کر لیں گے۔ اور ایجوکیشن میں بھی ایسا ہی ہے، جرنلزم میں بھی ایسا ہی ہے، پلاننگ کے اندر بھی ایسا ہی ہے، سب جگہ ایسا ہی ہے۔ آپ کے ہماری پرائیورٹیز صحیح ہونی چاہیے۔ اچھا آپ ممکن ہے مجھ سے یہ کہیں، اور کوئی مجھ سے یہ کہتا بھی ہے کبھی کبھی، کہ بھئی ہمیں کیوں سنا رہے ہو، ان کو سناؤ جن کے ہاتھ میں کچھ ہے۔ نہیں، میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ جب کوئی چیز پبلک ڈیمانڈ بنتی ہے تو اوپر والوں کو اس کے سامنے سر جھکانا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے اندر ڈیمانڈ ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ ڈیمانڈ بن گئی تو آپ اوپر یہ میسج بھیجیں گے کہ ہمیں یہ چاہیے، ہر صورت میں چاہیے، اور آپ کے میسیجز کو اوپر والے بہت تیزی سے سن لیں گے۔ اور یہ جب تک آپ کے ذہن میں آنا ضروری ہے، ورنہ کوئی معاملہ آگے نہیں بڑھ پائے گا. اور اس کا طریقہ کار بھی یہی رہے گا، عوام کی سطح بلند ہو، عوامی سطح بلند ہو، عوام کو یہ پتا ہو، لوگوں کو یہ پتا ہو کہ ہمیں چاہیے کیا ہے، پھر اس کے بعد سارے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں. میں نے آپ کا بہت وقت لیا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک تیسرا پوائنٹ بھی بیچ میں ہے، پہلی چیز بصیرت، دوسری چیز جد و جہد، تیسری چیز صبر و تحمل. قوم میں صبر کا ہونا بہت ضروری ہے. صبر نہ ہو، جلد بازی ہو، کوئی رہنما اپنی قوم کو لیڈ نہیں کر سکتا، قوم مصیبت میں. صبر و تحمل بہت ضروری ہے، اور یہ صبر و تحمل ظاہر ہے کہ ایثار مانگ رہا ہوتا ہے، قربانی مانگ رہا ہوتا ہے. اب آپ تصور کیجئے کتنا سخت ہے یہ بات کہنا بھی، لیکن بہرحال تاریخ کے حقائق ہیں کہ جب امام دوم نے وہ معاہدہ قبول کیا جس کو ہم آج کل صلح امام حسن سے تعبیر کرتے ہیں، تو ماننے والوں نے کتنے اعتراضات کیے، اور جن الفاظ سے امام پر حملے ہوئے وہ کوئی میرے جیسا طالب علم یہاں بیٹھ کے دہرانے کی جرأت بھی نہیں کر سکتا، جسارت بھی نہیں کرے گا. یہ آپ کو خود ہی جا کے پڑھنا پڑے گا اگر کبھی پڑھنا ہو. میں یہ کام نہیں کروں گا، کوئی بھی میرے جیسا یہاں بیٹھ کے نہیں کر پائے گا. یہ کن لوگوں نے کہے ہیں؟ دشمنوں نے؟ نہیں، دوستوں. اور امام نے صبر کیا، اور امام نے صبر کیا. کیوں؟ امام کو پتا تھا اگر میں صبر نہیں کروں گا تو یہ قوم اسی مقام پر اس سے بڑی تعداد میں شہید ہوگی جتنی کربلا میں شہید ہوئی، اور 1% بھی ہدف حاصل نہیں ہوگا اس کا جو کربلا میں حاصل ہوا. دیکھیے دو مطلب بہت اہم ہیں، ہدف حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا. امام کو پتا تھا اگر یہاں انہوں نے شہید ہونا ہے، بہت بڑی تعداد میں مرنا ہے اور ہدف حاصل نہیں ہونا. امام نے کہا میں صبر کروں گا، صبر کر کے لوگوں کو ایک ایسی جگہ پہ پہنچاؤں گا کہ جب میرا بھائی اس سے کم تعداد میں اس سے زیادہ اہداف حاصل کرے گا، اس وقت ہدف بھی حاصل ہوگا. عزیزان محترم، بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر ایک صبر ہونا چاہیے. البتہ آپ حق رکھتے ہیں، آپ مجھ سے یہ کہیں کہ صبر میں اور مفاد پرستی میں بہت باریک سی لائن ہے، صبر میں اور مفاد پرستی میں باریک سی لائن ہے. اس کو کیسے سمجھیں کہ یہ صبر ہے یا مفاد پرستی ہے؟ یہ اس وقت ہوگا جب بصیرت ہوگی. جب بصیرت ہوتی ہے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ صبر ہوا ہے یا یہاں پر مفاد پرستی ہوئی ہے. عزیزان محترم، بہت ساری چیزیں گھوم کر علم پر آ رہی ہیں، تو ایک مشورے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ کتابوں کو مطالعہ کرتے رہیے جس میں سیرت اہل بیت کا تجزیاتی جائزہ ہو. تجزیاتی جائزہ پڑھنا بہت ضروری ہے. مثلا جیسے رسول جعفریان نام کر کے ایک رائٹر ہیں، بہت اچھے انالیٹیکل رائٹنگ لکھنے والے اہل بیت کی حیات طیبہ کے بارے میں، ان کا تجزیاتی مطالعہ بہت مضبوط ہے. ان کی کتابوں کو پڑھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں اور آپ کو یہ اندازہ ہو کہ صبر میں اور مفاد پرستی میں فرق کہاں پہ ہوتا ہے. اگر کوئی اصول بیچ میں ہو جس کی بنیاد پر رکے ہوں تو صبر ہے، اور اصول کوئی نہیں ہے، پسند ناپسند ہے، تو پھر مفاد پرستی ہو سکتی ہے. اصول ہونا چاہیے بیچ میں. آپ کس اصول کی بنیاد پہ رکے ہیں، کس اصول کے دفاع کے لیے آپ رکے ہیں، اور اگر کوئی اصول بیچ میں نہیں ہے، کوئی قاعدہ بیچ میں نہیں ہے، کسی چیز کے دفاع کے لیے نہیں ہے، تو پھر مفاد پرستی ہوتی. تو عزیزان محترم، یہ تھوڑا سا خشک ٹائپ کے مباحث ہیں یہاں پر، لیکن اس کو اور آپ کو اور ہمیں ضرور گزارنا ہوگا، اور خاص کر اگر ہمیں اپنی قوم کے اندر میچورنس دیکھنی ہے، سنجیدگی دیکھنی ہے، تو ان مطالب سے گزرنا پڑے گا. لیکن اگر ہم ان چیزوں سے نہیں گزرے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ، تو پھر جذباتیت باقی رہے گی. یہ جذباتیت اچھی نہیں ہے، ایک حد تک جذباتیت اچھی ہے، اس سے زیادہ اچھی نہیں ہے. اور بدقسمتی سے اس وقت کم سے کم وہ حد بہت پیچھے جا چکی ہے، تھوڑا سا کنٹرول میں آ جائے تو انشاءاللہ ہمیں نصرت ملتی ہے، مدد ملتی ہے، اور واقعات سیرت طاہرہ ہمارے لیے بہترین درس ہے کہ کس طریقے سے کہاں پر وہ صبر فرماتے تھے، کہاں پر اہداف کے لیے آگے بڑھتے تھے، کہاں پر قربانی دیتے تھے، کہاں پر قربانی کسی اور طریقے سے دیا کرتے تھے. اور ان تمام چیزوں کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک تیاری نظر آئے گی. اہل بیت کے چاہنے والے، چاہے جنگ کا زمانہ تھا چاہے آسانی کا زمانہ تھا، کوئی بھی دور تھا، ایک بات کے لیے تیار رہتے تھے، وہ یہ کہ اگر جان دینے کی بات ہو تو ہم جان دے دیں. یہ تیاری بہت ضروری ہے، چاہے زمانہ جنگ کا ہو چاہے زمانہ امن کا ہو. جس قوم کے پاس یہ تیاری ہے کہ ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، اس قوم کو شکست دینا ناممکن ہے، اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. اور ہم لوگوں کے پاس خوش قسمتی سے پوری دنیا میں شاید واحد قوم ہے، بلکہ شاید میں تکلفاً کہہ رہا ہوں، ہم لوگ احتیاط کرتے ہیں، ورنہ یقین سے کہہ رہا ہوں، ہم واحد قوم ہیں جس کے سارے روحانی پیشوا شہید ہوئے ہیں. ہم واحد قوم ہیں، سارے روحانی پیشوا شہید ہوئے ہیں، ایسا کسی قوم کے ساتھ نہیں ہوا. کسی نبی کی تاریخ میں جہاں تک مجھے پتا ہے کوئی نبی ایسا نہیں آیا ہے جس کی 11 نسلیں شہید ہوئی ہیں. یہ واحد نبی ہے. بس عزو نبی ہونے کے ناطے ہم اس نبی کو مانتے ہیں جن کی 11 نسلیں شہید ہوئی ہیں. رہنما ان رہنماؤں کو مانا ہوا ہے جن کی 11 نسلیں شہید ہوئی ہیں، اور اولاد ان کی کتنی شہید ہوئی ہے اللہ جانتا ہے. اور یہ جو میں نے دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کیں، اب اس میں ایک اور جملے کا اضافہ کرنے والا ہوں، اور وہ جملہ اس سب پہ بھاری ہے. اس نبی کو مانتے ہیں جس کی 11 نسلیں شہید ہوئی ہیں، ان روحانی پیشواؤں کو مانتے ہیں جو 11 کی تعداد میں شہید ہوئے ہیں، میں کہوں گا نہیں یہ کم ہے. اس نبی کو مانتے ہیں جس کی بیٹی بھی شہید ہوئی ہے، اس نبی کو مانتے ہیں. کوئی نبی ایسا نہیں پتا ہمیں کہ جس کے مرے کو اتنے دن ہوئے ہوں اور صاحبزادی کے ساتھ ایسا ہو. ایک تو ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ کوئی نبی ایسا ہو جو اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہو، یہ نہیں معلوم ہمیں، کسی روایت میں نہیں ہمارے پاس جو اب تک مجھے معلوم. کوئی نبی ایسا نہیں معلوم کہ جو کچھ نہ دے سکے کسی کو تو اپنی بیٹی کے پاس بھیجتا ہو، یہ سب اللہ کے رسول نے کیا ہے کہ جب سیدہ طاہرہ تشریف لاتی تھیں تو اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے، جب کوئی مانگنے والا آتا تھا اور کچھ نہ دے پاتے تھے تو سیدہ طاہرہ کے گھر کے اوپر بھیج دیا کرتے، اور اس گھر سے کوئی مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا. اور شاعر نے عجیب کہا کہ جن کی خاطر سے بنائی گئی دنیا ساری، اہل دنیا سے وہی در نہیں دیکھا جاتا. نبی کے جانے کے بعد جو کام ہوا وہ اسی گھر پہ حملہ ہو. اور عجیب یہ جو مصائب کے حصے ہیں وہ اتنے سنگین ہیں، کچھ احترام کی وجہ سے انسان ڈر رہا ہوتا ہے، تقدس کی وجہ سے ڈر رہا ہوتا ہے، تو بیان کرنے میں بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے. لیکن آج جو صرف اگر اشارے کروں اور آخر میں ایک روایت صرف صراحت کے ساتھ، تو آج جو ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ ایک موقع آیا جب سیدہ نے امیر المومنین کو دشمن کے ہاتھوں میں اسیر ہوتے دیکھا. اس موقع پر جب سیدہ نے بڑھنے کی کوشش کی تو دست مبارک پر کوڑوں کی بارش ہوئی. اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا تھا وہ دروازے اور دیوار کے درمیان کوئی ایسا معاملہ تھا کہ سیدہ نے فرمایا فضا مجھے تھام. جو اب اگر صراحت کے ساتھ ایک جملہ عرض کروں اور میں بہت دیر میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں لیکن اس وقت ماحول میں اتنی دیر نہیں کر پاؤں گا. تو وہ جملہ ہے جو آیت اللہ بہاءالدینی نے ایک دفعہ پڑھا اور میں نے ان سے پوچھا کہ آغا یہ پڑھا جا سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ پڑھا جا سکتا ہے. فرمایا اس لعین نے جب سیدہ کے رخسار پہ تماشا مارا. مجھے شاید نہیں پڑھنا چاہیے لیکن میں کیا کروں, کسی مستند عالم سے سن کر بھی اگر نہ پڑھے انسان تو کوئی تو ذمہ داری انجام دینے والا ہو. خود انہوں نے پڑھا اور میں نے جا کر پوچھا آغا یہ پڑھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں پڑھ سکتے ہیں. فرمایا جب اس لعین نے سیدہ کے رخسار پہ تماشا مارا تو ایک طرف سے اس نے تماشا مارا اور دوسری طرف سے رخسار دیوار سے ٹکرایا. واقعہ اتنا سنگین تھا, اس واقعے کی عظمت نہیں معلوم کیا تھی. استاد فاطمی نیا کا جملہ عرض کر رہا ہوں, مقرر فرمایا ہے, فرمایا جب سیدہ کے ساتھ یہ مسائل پیش آئے تو پہلی ندا جو دی وہ کہا یا مہدی ادرکنی. 11 نسلوں کا فاصلہ طے ہوا اور بی بی نے دیکھا کہ 11 نسلوں کے بعد ایک فرزند آئے گا جو اس مصیبت کا جواب لے کر آئے گا.
لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقت امام کے حضور تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد.